پینسی کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے, واٹ از دی ڈفرنس بٹوین عامل اینڈ فقیر. روحانی علوم میں, جس میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا, ایک خصوصیت یہ ہے کہ جس شخص کو یہ علم حاصل ہوتا ہے, یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جسے علم لدنی حاصل ہوتا ہے, وہ ایک بڑے پیکج کی صورت میں ہے کہ یہ اپنے اندر تمام علوم کو سموئے ہوئے ہوتا ہے. عرف عام میں جو مسٹک سائنسز کہلاتی ہیں, مغرب میں مسٹک سائنسز میں نیومرولوجی, ایسٹرولوجی, پامسٹری, ان سب کو مسٹک سائنسز ہی میں شمار کیا ہے. تو فقیر سمہاور دی ادر علم لدنی حاصل ہونے کے بعد ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے ایک محقق. یہ اور بات ہے کہ علم لدنی حاصل ہونے کے بعد فقیر کی نظر میں کوئی چیز جچتی نہیں, کیونکہ یہ جتنے بھی دوسرے علوم ہیں, علم جفر ہے, علم رمل ہے, علم رمل الہامی ہے, یہ حضرت دانیال علیہ السلام پر اتارا گیا تھا. علم جفر, علم نجوم, علم الاعداد, ان سب میں انسانی ذہن اپلائی ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اندازے لگائے جاتے ہیں. تو ایرر آف ججمنٹ, اس کے امکانات باقی رہتے ہیں. پھر کسی شخص کے پاس کتنا علم ہے, اس کی ڈگری میں ہمیشہ فرق ہوتا ہے. مین ٹو مین وہ ڈگری ویری کر جائے گی. تو کسی بھی علم کے ذریعے جواب حاصل کرنے والا شخص علم کے کس مقام پر ہے, اس کی ایکوریسی اسی سے کورسپونڈ کرے گی. جس آدمی کے پاس بہت علم ہے, وہ جو نتائج اخذ کرے گا وہ زیادہ ایکوریٹ ہوں گے. دوسری چیز ہے اس میں کنسنٹریشن آف مائنڈ. کسی شخص میں اپنے ذہن کو کسی ایک خاص نقطے پر کنسنٹریٹ کرنے کی صلاحیت جتنی زیادہ ہوگی, نتائج اتنے ہی زیادہ خوبصورت آئیں گے. ایک زمانے میں میں سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں انڈیا گیا تھا, تو میرے اسسٹنٹ میرے ساتھ جو تھے, انہوں نے ایک شرارت کی کہ ہم اپنا جاب وغیرہ ختم کر کے بامبے جب گئے. بامبے میں ایک ولی اللہ دفن ہے, ان کا مزار سمندر کے اندر ہے, حاجی علی صاحب ان کا نام ہے. تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کے سلام عرض کرنا چاہتا تھا. بامبے جانا پڑا. گورنمنٹ آف انڈیا کے جو صاحب تھے, وہ غالباً امریکن ڈیلیگیشن آیا کوئی, اس کے ساتھ ڈیوٹی لگ گئی ان کی. تو خود تو وہ بیچارے اس ڈیلیگیشن کو لے کر چلے گئے, لیکن ان کی بیگم جو ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر نیتا, ان کے ذمے لگا گئے کہ شاہ صاحب آئیں گے, ان کو آپ نے بامبے میں لے کے جانا ہے ایک دو جگہوں پر. تو دوپہر کی میری عبادت ذرا لمبی ہوتی ہے, اور میں بتانا چاہتا نہیں کسی سے کہ میں عبادت کر رہا ہوتا ہوں دوپہر کو. میں نے دوپہر سے کہا کہ میری ایک میٹنگ ہے ہوٹل میں, تو مجھے آپ ہوٹل پہ ڈراپ کر دیجیے, اور 3 بجے مجھے دوبارہ پک کر لیجیے گا. وہ 3 بجے جو ڈاکٹر صاحبہ مجھے پک کرنے آئیں, تو گاڑی میں بیٹھتی ہیں, انہوں نے پہلا جملہ جو مجھ سے کہا وہی کہا کہ میں اردو میں عرض کر رہا ہوں, وہ تو انگریزی بول رہی تھیں, مسٹر شاہ ہم تو کسی اور پنڈت کے پاس جاتے نہیں, ہمارے اپنے انکل ہیں جو بائی ٹریننگ ہی از اے ڈاکٹر, اور بائی پروفیشن ہی از این آرمی آفیسر, تو ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں, تو وہ بڑے ایکوریٹ ہیں, ہم تو انہی کے پاس چلے جاتے ہیں. تو میں ذرا سا حیران ہوا کہ میں نے تو اس سے کوئی بات نہیں ایسی کی, یہ کیا کہہ رہی ہیں مجھے. تو جو ہی میں کچھ کہنے لگا, تو میرے اسسٹنٹ پچھلی سیٹ پر بیٹھے تھے, انہوں نے وہیں سے مجھے فوراً کہا کہ سر میں نے ان سے عرض کی تھی کہ آپ کو پنڈت حضرات سے ملنے کا بڑا شوق ہے, تو یہ کسی اگر اچھے پنڈت کو جانتی ہیں تو ملوا دیں. میں نے دل میں سوچا, اس کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ میں لوگوں کے سامنے اپنے آدمی کو کبھی شرمندہ نہیں کرتا, تو دل میں کہا کہ I'll sort you out in the hotel. میں چپ کر رہا. وہ مجھے اپنے انکل کے پاس لے گئی, پڑھے لکھے آدمی تھے, ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے تو میں نے کہا میرا تعلق لاہور سے ہے. کہنے لگے صاحب میں بھی لاہور ہی سے ہوں اور گورنمنٹ کالج کا پڑھا ہوں. تو وہاں سے یوں بات شروع ہوئی. اس کے بعد وہ کہنے لگے لائیے صاحب اپنی پرٹیکولرس دے دیجئے تاکہ میں آپ کے کچھ آپ کو بتا دوں جس کے لیے آپ آئے ہیں. میں نے کہا جی میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہوں, یہ میرے ساتھی ہیں یہ انٹرسٹڈ ہیں, ان کا بتا دیجئے. میں ان پہ حیران ہوا ان کی ایکسپرٹیز پہ اور ان کی سکل پر کہ جو کچھ وہ بتا رہے تھے میں اس کو دعا کے ذریعے ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا کہ ان میں ایکوریسی کتنی ہے. اینڈ آئی فاؤنڈ ہم فیئرلی ایکوریٹ. اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا, تو باقی نیتا نے بھی کہا اور اسسٹنٹ صاحب نے بھی کہا کہ صاحب آپ بنوائیے. تو میں نے کہا چلیے کرنل صاحب اگر آپ بنا سکیں میرا ذائقہ تو ضرور بنا لیجیے, مجھے تو اعتراض نہیں ہے. تو انہوں نے ذائقہ بنانے کے بعد اس کو بتانا شروع کیا. تو پہلے ہی جملے میں وہ گھومنا شروع ہو گئے. پہلے انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا ہے, پھر کہنے لگے شاید میں نے غلط کہہ دیا اس کو ایسا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر کہنے لگے نہیں شاید پہلی بات ہی درست تھی میری. فائنل کہنے لگے نہیں یہ ذائقہ مجھ سے نہیں بنے گا. اور وہ پینسل اور پین اس طرح رکھ کے اپنی بھتیجے سے مخاطب ہوئے. کہنے لگے نیتا تم اب تک جتنے بھی اپنے دوست میرے پاس لائی ہو یہ ان سب دوستوں میں طاقتور ہے, یہ جنات کی طرح طاقتور ہے. اور ایک جملہ انہوں نے جو کہا جس کے لیے یہ سارا قصہ میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا وہ انتہائی حیران کن جملہ تھا. اور وہ بات وہ تھی جو اس وقت تک سوائے میرے اور میرے رب کے کسی کو معلوم نہیں تھا. میرے اور رب تعالیٰ کے درمیان وہ تھی بات. اس شخص نے سٹریٹ وہ بات کہہ دی مجھ سے. کہنے لگا نیتا آپ کو معلوم ہے یہ زندگی میں پہلا شخص میں نے دیکھا ہے جو بھگوان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے. الفاظ اس کے اپنے ہیں, وہ ہندو تھے. تو میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا کہ اس شخص کو کیسے پتہ چل گیا. وہ قصہ یہ ہوا تھا کہ میں نے عرض کیا, ہمیشہ کہتا ہوں کہ گناہوں میں بے پناہ ڈوبا ہوا ہوں اور سرکشی بے پناہ ہے میرے اندر. جب میں زندگی کا پہلا عمرہ کرنے جا رہا تھا تو لوگوں سے یہ سنا تھا کہ خانہ کعبہ پر جب انسان کی پہلی نظر پڑتی ہے تو انسان رب سے جو مانگے اسے مل جاتا ہے. تو میں گیا عمرے پر, خانہ کعبہ کے اندر میں باب فہد کی طرف سے داخل ہوا. اندر جو ہی خانہ کعبہ پر میری نظر پڑی تو میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے میں اور کچھ نہیں تو جتنی دیر خانہ کعبہ میں موجود ہوں اتنی دیر انسان بن جاؤں. اپنی طرف سے تو دل میں سوچا کہ میں یہ دعائیں پڑھتا ہوں اس کے بعد دعا مانگوں گا, لیکن جو فطرت میں سیاہکاری ہے وہ اس طرح سے غالب آئی کہ بے ساختہ میری زبان سے ایک بات نکلی کہ یا باری تعالیٰ یہ ساری تیری دعائیں نہ مجھے پڑھنا آتی ہیں نہ میں پڑھوں گا, لیکن تو دلوں کے حال جانتا ہے اور تجھے معلوم ہے کہ میں سچے دل سے تجھے اپنا رب مانتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرا بندہ. سنا ہے کہ تیرے گھر پر پہلی نظر پڑے تو جو مانگو تو عطا کر دیتا ہے. آج اگر تیرے اندر کچھ دینے کا حوصلہ ہے تو چھوڑ اس ساری دنیا کو, تو صرف میرا ہو جا. یہ بات ایک زمانہ پہلے کی بات ہے, لیکن ان کرنل صاحب نے وہ معلوم نہیں کس حساب سے ورک آؤٹ کیا اور انہوں نے اپنی بھتیجی سے وہ جملہ کہہ دیا کہ زندگی میں یہ پہلا شخص دیکھا جو بھگوان کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے. ایکوریسی ڈپینڈ کرتی ہے کہ کوئی شخص کتنا نیک ہے. وہ کرنل صاحب بعد میں پتا چلا کہ بہت نیک آدمی تھے. اصل میں اپنی تمام تر آمدنی وہ یتیم خانہ چلانے پر صرف کر رہے تھے اور گھر کا گزارا ان کا پینشن پر تھا اور وہ کانسنٹریٹ بھی کر رہے تھے, اس لیے ان میں ایکوریسی اتنی آ گئی. لیکن جہاں بھی انسانی عقل اور ذہن کا دخل ہوگا وہاں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے. تو یہ علوم جو ہیں یہ تمام کے تمام مسٹک سائنسز کا حصہ ہیں. اسی طرح ایک اور اس میں فیلڈ ہے, وہ ہے عملیات کی, کہ آپ نے جن قابو کرنا ہے اس کے لیے پڑھ لیجئے تو بقول لوگوں کے کچھ عرصے میں جن قابو میں آ جائے گا. ایک اور نیا کام آج کل خاصا عروج پر ہے, وہ بھی عمل ہیں دو تین, اگر ان کو آدمی ایک خاص مدت تک خاص تعداد میں وقت پر پڑھے تو کہیں سے بھی تعویذ برآمد کرا دے, کہیں سے بھی کوئی سری برآمد کرا دے, دھاگے برآمد کرا دے. تو لوگ چند دن سے کر لیتے ہیں, اس پہ مہارت حاصل کرتے ہیں, اس کے بعد ہر ایک کو کہتے ہیں کہ لو میں تمہیں بتا دیتا ہوں, وہ ہو تم پر تو بڑا سخت جادو ہوا ہے, کہ لو تم اپنی استعمال شدہ قمیض یا بنیان یہاں بچھا دو, وہ روشن دان میں سے آ کے تعویذ پہ گرنے شروع ہو جائیں گے. وہ عمل ہے ایک. یا یوں کر دیتے ہیں, یہ بھی ایک عمل ہے, اس کو میں واقف ہوں اس سے, کہ آپ سے کہہ دیں گے کہ آپ کے گھر میں دیکھیے گملا ہے جس میں آپ نے پودا لگانے کی کوشش کی تھی لیکن پودا لگا نہیں, اس گملے کی مٹی کو باہر نکال لیے اور الٹیں, جب آپ گھر جا کے الٹیں گے تو اس میں سے سانپ کی سیری برآمد ہو جائے گی, اس کی آنکھ میں رائٹ سائڈ کی آنکھ میں سانپ کے ایک کیل لگا ہوا ہوگا جو آدھا اندر گیا ہوگا اور سانپ کے منہ میں ایک تعویذ ہوگا. اسٹینڈرڈ پریکٹس ہے, یہ ہو جاتا ہے. ایک صاحب سے میں واقف ہوں, یہاں تشریف لایا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے, انتقال فرما گئے بیچارے. چلے تو تھے وہ روحانیت حاصل کرنے کے لیے. روحانیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو اولین پڑاؤ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ انسان کو جنات دکھائی دینے لگتے ہیں, اور اگر وہ اللہ کی راہ پہ چلتا رہے تو پھر جنات سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے, اور یہ فیز کچھ عرصہ رہتا ہے. اگر انسان رب کی راہ پہ چلتا رہے تو اس فیز سے گزر جاتا ہے. تو وہ صاحب کہیں اس فیز پہ پہنچے جہاں جنات سے گفتگو ہوتی ہے, نواز صاحب ان کا نام تھا, تو وہ وہیں کے ہو کے رہ گئے جنات سے. اب وہ ہوتا یہ تھا کہ جب جنات کو بلانا ہے تو انہوں نے تھوڑا سا وہ پڑھ لیا, جنات حاضر ہوئے, ان سے کام لے لیا اور لوگوں کے کام کر کے ان سے پیسے لے لیے. لیکن سب میں مزے کا جو وہ کام کرتے تھے, ان کے پاس پجیروتی گکھڑ میں رہتے تھے وہ, تو یہاں تشریف لایا کرتے تھے دعا پر بھی. تو کبھی کبھار جب وہ دیکھتے تھے کہ اب ان کے پاس کلائنٹس کی کمی ہو رہی ہے تو کرتے یہ تھے کہ گکھڑ سے چلتے تھے اپنی پجیرو پر, اور جن سے کہتے تھے تم ڈرائیو کرو, اور خود پچھلی سیٹ پہ بیٹھتے تھے تو گاڑی بغیر ڈرائیور کے چلی آ رہی ہوتی تھی. تو یوں وہ پبلسٹی کا ذریعہ تھا اس کا. یہ بھی ایک عمل تھا جس سے جن آ جاتے ہیں. یہ جو عملیات ہیں جو لوگ اس کو کرتے ہیں وہ عامل کہلاتے ہیں, اور فقیر جو ہے وہ اس کے پیش نظر یہ سب نہیں ہوتا, بلکہ وہ ان سے دور بھاگتا ہے. اس کو اگر چاہت ہوتی ہے تو صرف رب کی, وہ اس کی ملاقات کے تصور میں کھویا ہوا محنت کرتا چلا جاتا ہے کہ کبھی تو مجھے میرا رب ملے گا. تو وہ جب ترقی کر رہا ہوتا ہے روحانیت کے علم میں, تو پہلا تو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ پہلا جنکشن اس کا وہ یہی ہے کہ جنات دکھائی دینے لگتے ہیں اور جنات سے گفتگو شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ وقت گزر جاتا ہے, اس سے اگلا وقت آتا ہے, اس پہ سیر و تفریح شروع ہوتی ہے, اس سے اگلا وقت اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان سے ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. اس سے آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ آسمانوں کی سیر کرنے لگتا ہے انسان, فرشتوں سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے. یہ سب ہے, لیکن ان سے خوف زدہ رہتا ہے فقیر, کیونکہ اس کی راہ کھوٹی ہو جائے گی, وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا اپنی راہ سے, انہی چیزوں میں کھو جائے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کو کرامات حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے ہاتھ سے کرامات سرزد ہوتی ہیں، ان کرامات کو دیکھ کے بے تحاشا لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ راہ سے بھٹک ہی جاتا ہے۔ اس لیے فقیر کوشش کرتا ہے کہ میں نظر انداز کر دوں ان کرامات کو، ان ملاقاتوں کو، ان مشاہدات کو۔ پھر جب وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے، صاحب امر ہوتا ہے، تو خلق خدا اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے، نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ اور کچھ نہیں ہوگا تو صاحب امر جب ہوا اس کی زبان سے بات نکلتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو لوگ اس کو احساس دلا دلا کے کہ تمہاری کہی ہوئی بات پوری ہو گئی، اس کے اندر تکبر پیدا کر دیں گے، وہ بیچارہ اپنی تمام محنت کھو دے گا اسی قصے میں۔ تو وہ لوگ جو صرف رب کے متلاشی ہیں اور اس راہ پر محنت کرتے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، وہ فقیر ہے۔ تو عامل اور فقیر میں اتنا ہی فرق ہے۔ یہ مظفرآباد سے صاحب نے پوچھا ہے، we said in one of the lectures that Hazrat Adam alayhi salam ate the child of the Iblis which he handed over to Hazrat Hawa. Is that in hadith? نہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایات ہیں confirmed by اولیاء اکرام جن کی کہی ہوئی بات بہت authentic ہوتی ہے، اور اس کا تعلق کلیتاً روحانیت سے ہے۔ اسی وجہ سے میں اکثر و بیشتر اوائڈ کرتا ہوں ایسے موضوعات پر بات کرنے، اور اسی طرح جو بزرگ گزرے ہیں جن کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہے، وہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ پھر اسی طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کویت سے ایک سوال ہے، ان اے سوسائٹی دی ہیڈ آف اسٹیٹ اور کیلف اور پریزیڈنٹ اور امیر اور سلطان اور کنگ اور رولر از دی موسٹ امپورٹنٹ پبلک پوسٹ، کینڈ یو ٹیچ اس اباؤٹ دی پروسیجر آف سلیکشن اور اپائنٹمنٹ آف ہیڈ آف اسٹیٹ مینشن ان ہولی قرآن اینڈ دین آلسو ان حدیث؟ جیسے میں پہلے بہت سے مواقع پہ عرض کر چکا کہ میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، لیکن اس کا تھوڑا سا علم حاصل ضرور کیا، اسی طرح میں محدث نہیں، علم حدیث کا ایک نہایت ادنا سا اسٹوڈنٹ ضرور ہوں۔ تو ابھی پہلے سوال کا جواب دیتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، جس چیز کے بارے میں سوال پوچھا گیا اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن روایات ہیں جو کوٹ کی گئی ہیں بہت معتبر اور مستند اولیاء اکرام کے ذریعے سے۔ اسی طرح جو مسلمانوں کے امیر کی سلیکشن کا طریقہ ہے، اس کو وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن جیسے کہ شریعت کے چار ستون ہیں، قرآن، حدیث، سنت اور اجماع، جو چیز ہمیں قرآن میں نہ ملے ہم حدیث میں تلاش کر لیتے ہیں، جو چیز حدیث سے نہ ملے اسے ہم سنت سے تلاش کر لیتے ہیں، اور اگر ان تینوں جگہوں پر نہ ملے کوئی چیز تو جو مستند اصحاب علم ہیں جن کے تقوی اور دیانتداری پر زیادہ تر مسلمان متفق ہیں کہ یہ دیانتدار اور متقی لوگ ہیں اور صاحب علم ہیں، ان کو وہ مسئلہ دے کے اکٹھا بٹھا کے تو اس پہ وہ بحث کر لیتے ہیں، اور بحث کرنے کے بعد جس نقطۂ نظر پہ وہ متفق ہو جائیں اس کو ہم اپنا لیں گے، کیونکہ اسلام میں احکامات زیادہ تر سمبولک ہیں، باریکیوں میں ان کی تشریح نہیں کی گئی، اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ان احکامات کی تشریح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پریکٹیکل قرآن ہے میرے مطابق، اور اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو باریکی سے دیکھ لیں تو تمام احکامات کی تشریح از خود ہو جاتی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ بھی سامنے آ جائے گا، اور اس سے جو نتائج پیدا ہونے ہیں وہ بھی، اس کی بھی نظیر سامنے آ جائے گی ہمارے. اب الیکشن کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا جس سے ہم یہ کہیں کہ امیر المومنین کا الیکشن کیسے ہوگا. دوسرے تو ہیں، دوسری نظیریں موجود ہیں، لیکن امیر المومنین کی نظیر موجود نہیں ہے. تو ہم اس کے لیے پھر خلفائے راشدین کے دور پر نظر دوڑائیں گے. خلفائے راشدین کے یہاں جو طریقہ انتخاب رائج رہا وہ یہ تھا کہ جو سرکردہ لیڈرز تھے اس وقت کے عوامی لیڈرز، جن کے علم، تقویٰ، سچائی اور دیانتداری میں کسی شخص کو کوئی شک نہیں تھا، وہ سب اکٹھے بیٹھ جاتے رہے ہیں اور آئندہ خلیفہ کا چناؤ کر لیتے رہے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ اپنے نزاع کے وقت پر یہ ایک ایڈوائس دی تھی، لوگ اسے وصیت کہتے ہیں، وہ وصیت نہیں تھی، وہ سمپل ایک ایڈوائس تھی اور اپنی رائے کا اظہار تھا کہ ان کے مطابق، ان کی سوچ کے مطابق مسلمانوں کا امیر بننے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ معتبر کوئی نہیں. تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا لو، اور یہ ایڈوائس بھی تھی لیکن وصیت نہیں تھی، لوگوں نے اسے وصیت کا نام دے دیا. اسلام میں حکومت کے معاملے میں وراثت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. تو مدینہ منورہ کے جو 8 سرکردہ لوگ تھے، جن کے صاحب علم ہونے میں کوئی شک نہیں تھا کسی کو، جن کے تقوی میں کوئی شک نہیں تھا، جن کے سچائی اور دیانتداری میں کسی کو کوئی شک نہیں تھا، انہوں نے بیٹھ کے مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ آئندہ امیر فلاں ہوں گے. چاروں مرتبہ یہی کچھ ہوا، تعداد ویری کرتی تھی سرکردہ لوگوں کی جنہوں نے فیصلہ کیا. اور جب یہ فیصلہ کر لیا گیا تو اس کو اناؤنس کر دیا گیا، اور نیکسٹ ڈے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت لے لی گئی لوگوں کی. یہ طریقہ خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا. بدقسمتی سے اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ماں سوائے چند ایک مثالوں کے باقی تو چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور ہم ملوکیت کی طرف چل نکلے. لیکن چناؤ کا طریقہ اس کو میں آتھینٹک مانتا ہوں جو خلفائے راشدین کے زمانے میں رائج رہا. ایک اور دو سوال ہیں. کیا مقدس ناموں یا آیات کے پرزوں کو اس نیت سے بے ادبی نہ ہو جلانا مناسب ہے، جبکہ موجودہ حالات میں شہروں میں صاف بہتا پانی یا کنواں وغیرہ ملنا مشکل ہو گیا؟ ادب کا تقاضا تو یہی ہے، بہتر ہو کہ اسے ہم صاف چلتے ہوئے پانی میں بہا دیں، لیکن اب چونکہ وہ ممکن نہیں رہا شہروں میں، تو بے ادبی سے بچنے کے لیے مناسب ہوگا کہ اسے جلا دیا جائے تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو. لیکن اس کو پریکٹس ہم نہیں بنا سکتے، اگر بہتا ہوا صاف پانی کہیں ملے تو پھر بہتر ہی ہوگا کہ اسے بہا دیا جائے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خیال کر کے نماز پڑھنا افضل ہے کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رب کو کس شکل کا تصور کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تصور کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میں رب کو دیکھ رہا ہوں، یہ اپنے معنوی لحاظ سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ اصطلاحی لحاظ سے کہا گیا، استعارے کے طور پر کہا گیا کہ اگر आपसे कोई ये कह दे कि आप यहाँ इस कमरे में बैठ के अपना कोई होमवर्क कीजिए, और साथ ही कह दें कि ये देख, ये ध्यान रखना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, या कोई ये कह दे कि तुम ये सोच लेना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ या तुम मुझे देख रहे हो, उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो आदमी यहां अंदर मौजूद है और वो किसी झरोके से आपको झांक रहा है। वो तो आपको ये कहा जा रहा है कि काम पूरी दयानदारी से करो और बजाय काम करने के सो न जाना, क्योंकि जब तुम्हारा किया हुआ काम मेरे सामने आएगा तो मैं जान लूंगा कि तुमने क्या किया। ये हमारे खुशू और तवज्जो उसको बढ़ाने के लिए ये हुक्म है। मसला ये है कि हम मुसलमानों को तो रब की तरफ रागिब करने के लिए भी हूरों की लालच चाहिए। हम लोग इजहार तशक्कुर के तौर पर भी रागिब नहीं होते रब की तरफ कि ये वो रब है जो हमारी तमाम तर सरकशी और नाफरमानी के बावजूद हमें इस खूबसूरत तरीके पर पाल रहा है। हमारी जरूरियात हमारे सामने आने से पहले उन जरूरियात को पूरे होने के वसाइल हमें अता फरमा देता है। तो सिर्फ यही जज्बा, एहसान शनासी का जज्बा कि मेरा रब मुझसे बगैर कोई तवक्को रखे, बगैर ये देखे कि मेरे रवैये क्या हैं, रब्बा जेनरसली मुझे पाल रहा है, तो मुझे उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी की इंतहा ये होती है कि इंसान किसी को सजदा कर दे, इसीलिए रब को सजदा बहुत पसंद है। और कोई इतना बड़ा एहसान हम पर नहीं करता सिवाय रब के कि सजदा उसे सजावार हो जाए, इसलिए गैर अल्लाह को सजदे की मुमानियत है, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी खुददारी को उस तक हद तक झुकाना नहीं चाहता। उसने किसी इंसान को दूसरे इंसान का इस दर्जे का मोहताज नहीं किया कि दूसरा इंसान उस पर इतना एहसान कर दे कि शुक्रगुजारी में सजदे किए जाए उसे। ये सिर्फ रब है जो इतना बड़ा मोहसिन है, जो हमें इस हद तक पालता है, इस हद तक लुक आफ्टर करता है, इस हद तक नवाज देता है कि सजदा उसे सजावार है। और एक चीज जाती तजर्बे से आपसे और अर्ज कर दूं, सवाए जमात के साथ नमाज पढ़ते हुए, वहां तो इंसान पर अटमोस्ट पाबंदी है कि वो इमाम की कमांड्स को फॉलो करे, उसके अलावा जितनी नमाज है वो हम इंडिपेंडेंटली पढ़ते हैं। रब के करीब बड़ी तेजी से आदमी हो जाता है अगर तवील सजदे करे, सजदा मुकाबलतन तवील कर ले अगर, तो रब जल्दी मिलता है। ये एक इसमें नुक्ता है, इसे आजमा के देखिए, रब की कुर्बत का एहसास होगा। और दूसरा यह है कि फारिग वक्त में जब आप अकेले हैं तो रब ताला से गुफ्तगू की आदत डालिए, रब बड़ी जल्दी मिल जाता है, ये एक बात है। ये दो चीजें इंसान को हेल्प करेंगी अल्लाह की कुर्बत जल्दी हासिल करने में, तवील सजदे और फारे वक्त में रब के साथ गुफ्तगू। वो हमारा राबता तो रब के साथ जो है, आप तो नेक लोग हैं, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ अपनी बात कर रहा हूं, वो तो राबता महदूद रह जाता है एक बात तक कि अपनी दुनियावी जरूरियात उससे बयान करते रहे। नमाज के बाद जितनी तवील दुआ हम मांगते हैं वो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती, औलाद के काम हैं, अपने काम हैं, रिस्क है, बीमारी है, मसाइल हैं, यही कुछ मांगते हैं हम। अगर इससे ज़रा हट जाएं, आप हट जाइए, मैं तो शायद ना हट पाऊं उससे, और रब ताला से सिर्फ एक चीज मांगिए, उसे कहिए कि या अल्लाह ये सब कुछ अपना उठा के ले जा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तू अपना आप अता फरमा दे मुझे। तो तीन चार रोज के बाद ही आप देखिए क्या कंसंट्रेशन आती है दुआ के अंदर। वो ऐसा लगेगा जी, शुरू में ये फीलिंग आती है जैसे इंसान को चक्कर आ रहा है, आदमी ऑफ बैलेंस हो रहा है, वो घूमता हुआ महसूस करेगा। वो दरअसल रब ताला की तरफ उसके कंसंट्रेशन हो गई है और उसके असरात जहन पर आते हैं। पहले तो ऐसा लगता है जैसे मुझे चक्कर आ गया कहीं गया, और उसके बाद ही फिर असरार खुलने लगते हैं। इंसान मांगता जाता है उससे, उससे कहता जाता है कि या अल्लाह कभी तू अपना तख्त तो दिखा। और फिर इस मकाम तक आता है कि रब से कहता है कि बड़ा शौक है मुझे, तू अपना तख्त तो दिखा दे किसी वक्त। फौरन आंखों के सामने पिक्चर चल पड़ेगी, ख्याल आता है कि मैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो देखूं। फौरी तौर पे पिक्चर चलेगी, साया दिखाई दे जाएगा आपको। फिर यहां तक चली जाती कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन वो शर्त यही है कि मेरे वाला काम मत कीजिए कि या अल्लाह मेरी जूती पॉलिश होना बाकी, आज मैं कर नहीं सका सुस्ती की वजह से, भेज कोई फरिश्ता जो मेरा जूता पॉलिश कर देंगे, तो कोई वजीफा ही दे दे कि मैं पढ़ूंगा मैं जूता पॉलिश हो जाया करे। हमारी डिमांड्स तो ऐसी ही हैं सब। बच्चे की तरबियत हम खुद नहीं कर पाते कि हमारे पास वक्त नहीं है, अपनी तफरीहात कुर्बान नहीं कर पाते, वो बिगड़ता है बेचारा। तो शाम में दुआ करने वालों की आती है कि दुआ करें कि सुधर जाए। और अगर गलती से दुआ करने वाला कोई सेंसिबल आदमी है और कोई हल बताए कि इसको यूं कर लो, हम तो दुआ कराने आए थे, आपने तो हमें नया रास्ता दिखा दिया, बताइए तरीका है। तो वो इन चीजों से अगर हम बाहर निकल गए और रब को मांगना शुरू कर दिया रब से, लेकिन ये मैं अर्ज कर दूं कि जब रब को आप मांगेंगे तो उन मुश्किलात मसाइब की एक झलक जरूर देख लेंगे जो पैगंबरों को आती थी, क्योंकि रब उनको मिला हुआ था। तो वो जरूर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये ज़हनी तौर पर तैयार रहिए उसके लिए। हदीस एक बार मेरी नजरों से गुजरी, अगर उन साहबी के नाम मैं भूल नहीं रहा तो गालिबन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे, वो बैठे दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, तो जनाब अब्दुल्ला बिन जुबैर ने जवाब दिया कि हजूर मैं दुरूद शरीफ पढ़ता हूं, इससे मुझे बड़ी मोहब्बत महसूस होती है। तो आपने फरमाया कि एक बार फिर कहो, तो उन्होंने रिपीट कर दिया, फरमाया एक बार फिर कहो, फिर रिपीट कर दिया तीसरी बार भी, फरमाया कि अब तैयार हो जाओ कि फक्र फाका तुम्हारी तरफ दौड़ दौड़ कर आएगा। तो ये जरा जहन में रखिए कि अगर रब से आपने नमाज में ये मांगा कि या अल्लाह तू अपना आप अता फरमा दे, तो फक्र फाका दौड़ दौड़ के आपकी तरफ आएगा, मुश्किलात मसाइब। किसी साहब ने एक सवाल पूछा है कि अल्लाह करीम कुरान पाक में फरमाता है, जो लोग कहती हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है और उस पर साबित कदम रहती हैं, तो उनको ना कोई खौफ है और ना कोई गम, और फरिश्ते दुनिया और आखरत में उनके मददगार रहते हैं, ऐसा अमली तौर पर किस तरह मुमकिन किया जा सकता है? इन दुनिया में कौन से अमल इंसान को ऐसा बना सकते हैं? इस मौजू पर तो बेतहाशा मरतबा यहां गुफ्तगू हुई है, और उस गुफ्तगू का निचोड़ सिर्फ इतना है कि अगर हम खल्के खुदा पर मेहरबान हो जाएं तो रब हम पर मेहरबान हो जाएगा, और जिस शख्स पर रब मेहरबान हो जाए वो हर तरह के खौफ और गम से दूर हो जाता है। अल्लाह को जीतना है, अल्लाह के करीब जाना है, उसकी दोस्ती को हासिल करना है, तो बड़ा आसान सा नुस्खा है, इसमें दुश्वारी नहीं। उसके बंदों के लिए मेहरबान हो जाइए आप। رب تعالی آپ پر اپنی رحمت نازل فرما دے گا.